أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز المبين. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. یہ سورہ صف کا دوسرا رکوع ہے. سورہ صف قرآن پاک کی مختصر رکوعوں میں سے ایک ہے اور یہ صرف دو ہی رکوعات پر مشتمل ہے. اپنے نزول کے اعتبار سے یہ مدنی سورت ہے اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایمان میں اخلاص اختیار کرنے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے اور اس کے مطابق ڈھل جانے کی دعوت دی ہے اور انہیں یہ باور کرایا گیا ہے کہ ایمان محض اور خالی پھولی نو کے زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے بلکہ دل کی گہرائی سے اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے اور نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اس سے وفاداری کا عہد کرنے کا نام ہے. تو زندگی کو جب اس رنگ کے اندر رنگا جائے تبھی ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، ذوق اور شوق کے ساتھ پورے ہوتے ہیں اور بھرپور قوت اور صلاحیت کے ساتھ پورے ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان والو، کیا تمہیں ایسی تجارت نہ بتائی جائے جو تمہیں دردناک عذاب سے، عذاب علیم سے بچانے والی بچا لے. خطاب اہل ایمان سے ہے جو اس پہلو سے یکسو ہو چکے ہیں کہ اللہ ہی ان کا رب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی اور رہنما ہیں، کہ زندگی کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ مختصر اور ناپائیدار ہے، اس کے بعد اصل زندگی کا آغاز ہونا ہے، نامہ اعمال پیش ہونا ہے اور جو کچھ یہاں کیا اور جیسا کچھ یہاں پر گزرا اس کے مطابق اس زندگی کو بسر کرنا ہے. ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ یہ بات پوچھ رہا ہے، استفہامیہ سوالیہ پہرایا گیا ہے کہ کیا تمہیں ایسی تجارت بتائی جائے جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. جہاں تک تجارت کا معاملہ ہے، ویسے اسی مضمون کو قرآن پاک میں جا بجا مختلف سرائے میں مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے. یہاں اسی بات کو لفظ تجارت استعمال کر کے کہا گیا ہے. یعنی سچی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص بنیادی طور پر تاجر ہی واقع ہوا ہے. کوئی کتنا ہی غبی ہو, کیسا ہی جاہل ہو, دور دراز علاقوں میں رہنے والا, کہیں اس کو شہروں کی ترقی کی ہوا بھی نہ لگی ہو, لیکن ہر شخص اپنے نفع اور نقصان سے خوب واقف ہوتا ہے اور یہی بات اس کو تاجر بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے. وہ تول تول کر دیکھتا ہے, پھڑک پھڑک کر, کھٹک کھٹک کر چیزوں کو جانتا ہے, خوب خوب کا قدم رکھتا ہے, اور کیا مجال ہے کہ اپنے نقصان کے راستے کو وہ چل نکلے. جہاں اس کو دو پیسے کا نفع نظر آتا ہے بس اس کام کو اختیار کرتا ہے, تو چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن اس کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہر شخص اپنی سوچ کے, اپنی فکر کے, اپنی عمل کے اعتبار سے ایک تاجر واقع ہوا ہے. سب نے میزان نقد کی بھی ہیں, ترازو لگائے ہوئے ہیں, چیزوں کو توڑ توڑ کر دیکھتے رہتے ہیں, اور جدھر تمہارا جھکتا ہے اسی طرف وہ عمل کرتے ہیں. پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور اس کی نفسیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ سوال اس سے کیا کہ کیا تمہیں کوئی ایسی تجارت بتائی جائے اے تاجر جو تمہیں ایک بہت بڑے نقصان سے بچا ہے. عذاب عظیم کا لفظ استعمال ہوا ہے, دردناک عذاب کا. ویسے تو یہ عذاب کا لفظ ایسا ہے کہ جو ہماری اپنی زبانوں میں بھی مستعمل ہے, اور اس کے کچھ نہ کچھ مفہوم سے ہم سبھی کچھ نہ کچھ ضرور واقف ہیں, لیکن قرآن پاک کے مطالعے سے اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے مزید اس کی وضاحت سامنے آتی ہے. تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا, یہ پوچھ بیٹھے کہ اللہ کے رسول, میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پر اس بڑھاپے کے آثار نمایاں ہیں, سویدہ ہیں, یعنی کب نظرت آپ بوڑھے نظر آنے لگے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے بوڑھا کر دیا. سورہ ہود, سورہ واقعہ, سورہ تکویر, سورہ نبا, سورہ قیامہ, سورہ حادثہ, یعنی اس مضمون کی صورتوں کا آپ نے تذکرہ کیا. اب ان صورتوں کو اگر آپ دیکھیں اور ان کی تلاوت کریں, جو ہمارے انہیں قرآن پاک کے اندر جزدانوں میں لکھتے ہوئے, صافوں میں سجے ہوئے, ہر گھر کے اندر رکھے ہوئے, ایک نہیں کئی کئی کی تعداد موجود ہے, اسی قرآن پاک میں یہ صورتیں موجود ہیں. یعنی یہ وہ صورتیں ہیں جس میں قیامت کا, اس کی خوناکیوں کا, آخرت کا, مجرموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بڑا تفصیل سے تذکرہ ملتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے تو آپ پر دستک ساری ہو جاتی تھی, آپ کی رش مبارک آنکھوں سے تر ہو جاتی تھی. اور پھر کیونکہ آپ اصل اور حقیقی دائیانہ منصب پر سرفراز تھے تو اس غم میں کھلے جاتے تھے, اور یہ خوف آپ کو کھاتا تھا کہ یہ انتہائی فیصلے کی گھڑی آنے والی ہے اور یہ سارے انسان موت کے گھاٹ اتارے جائیں گے, فلاں کے گھاٹ, اور نمالوم سے انجام سے دوچار ہوں گے جو دعوت کو قبول نہیں کر پائیں گے. یعنی دائی کی حیثیت سے پسیستے دیتے, اندر ہی اندر توتے دیتے, اور آنکھوں سے آنکھ روا ہوتے تھے اس خوف سے, اس منظر کو آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے. آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کے جواب میں یہ فرمایا کہ ہاں مجھے بوڑھا کر دیا ان صورتوں نے, کہ ان کو پڑھتا ہوں تو جوانی آنکھوں کے ذریعے, آنسوؤں کے ذریعے بہ جاتی ہے, اور قبل از وقت ہوا جوانی میں جہاں پہ کیا آثار نمایاں نظر آتے ہیں. خود احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اس کا راز کیا ہے. ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک شخص دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے, حالت غذا اس پر ساری ہوتی ہے, ایک ایسا شخص جس نے اس دنیا میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی, دین کو, حقیقی دین کو مان کر نہ دیا, جب حالت غذا اس پر ساری ہوتی تو ایسے فرشتے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو غضبناک آنکھوں کے ساتھ, خوف اور دہشت کے ساتھ اس کے اوپر مسلط ہوتے ہیں, اور جس مضبوط کے رشتے کو اس طرح سے منقطع کرتے ہیں کہ شدید تکلیف میں اسے مبتلا کرتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو اس کی روح کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے, قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے, تاکہ قبر اس کے لیے تنگ ہونا شروع ہوتی ہے, اور آپ نے اپنے ہاتھ کی دونوں انگلیوں کے اشاروں سے فرمایا کہ اس کی تصویر اس طرح ایک دوسرے کے اندر دیوست ہو جاتی ہے, اور پھر اس پر ایسے 70 فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ جن میں سے کوئی ایک اگر ان زمین پر اپنی پھنکار مارے تو یہ زمین اپنی زرخیزی کھو دے, یہاں پر بلہ اٹھنا بند ہو جائے, ایسے زہریلے اندر جو بار بار اس کو موت کے گھاٹ اتارتے, بار بار اس کو زندگی دی جاتی, دلایا جاتا, اور یہ عمل تسلسل کے ساتھ جاری رہتا. یعنی عذاب علیم کی کچھ نہ کچھ شکلیں ہیں جو ان احادیث سے بھی پتہ چلتی ہیں. تو جیسا کہ اس حدیث کا تذکرہ ملتا ہے جس میں آپ نے احساس فرمایا کہ جس کو سب سے کمتر درجے کا عذاب دیا جائے گا, جس کو سب سے کمتر درجے کی اذیت دی جائے گی, اس کی شکل یہ ہوگی کہ اس کو اس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی, جس کی وجہ سے اس کے سر میں بھیجا اس طریقے سے کھولے گا جیسے ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جس شخص کے سامنے عذاب عظیم کی شکلیں موجود ہیں, اس نے قرآن پاک کبھی کھول کر پڑھا ہو, احادیث کا اس نے کبھی نہ کبھی مطالعہ کیا ہو یا لوگوں سے سنا ہو, اور پھر اس سے یہ پوچھا جائے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم, تو کیا تمہیں ایک ایسی تجارت بتائی جائے جو اس عذاب عظیم سے تمہیں نجات دلائے, اس دردناک عذاب سے, اس فقر سے, اس باسپر سے, اس سختی سے, اس اطلاع سے تم کو نجات دلائے. تو ظاہر ہے کہ کون نہیں ہوگا جو چلا اٹھے گا کہ ہاں ہمیں ایسا راستہ ضرور بتایا جائے. اس لیے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ انسان فطری طور پر, بنیادی طور پر تاجر واقع ہوا, یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان راہ چلتا جاتا ہے, سیدھی راہ سے چل رہا ہوتا ہے بظاہر, لیکن سامنے گڑھا آ جاتا ہے تو پھیر کے راستے سے راستہ بدل لیتا ہے, پھیر کے راستے سے, تو اسے معلوم ہے کہ گڑھے میں گرنا کے لیے تو وہ نہیں برپا ہوا, اللہ یہ کہ ہاں اس کو اگر یہ معلوم ہو کہ وہاں بھی کوئی اشکتیوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے, تو اس کا اپنا کمپیوٹر, یہ تو آج ہی جا ہوا ہے, اس کا اپنا کمپیوٹر اس کو بتاتا ہے کہ بھلے گرنے سے دو چار ہڈیاں ٹوٹیں گی لیکن شاید خزانہ زیادہ ملے گا, اس نفع زیادہ ہی ہوگا, تو بھی وہ نفے کا سودا کرتا ہے, یعنی گھاٹے کا سودا کرتا ہوگا, نقصان کا سودا کرتا ہوگا, کوئی انسان آپ کو نظر نہیں آئے گا, یعنی وہی اندھے پورے میں چلا لگائے گا جس کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر کوئی خزانہ اس کو مل جائے. اس لیے ایک ایسے شخص تھے کہ جو نفع اور نقصان کی ترازوئی میں چیزوں کو رکھتے تولتا, چھانتا اور پھٹکتا اور پرکھتا اور پھر فیصلے کرتا ہو, اس کو جب یہ بتایا جائے کہ عذاب علیم سے نجات دلانے والی تجارت تمہیں بتائی جائے, تو جس کو ذرا سے بھی تصور ہو, اس کا ایمان اس راستے میں اس کی رہنمائی کرتا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کیا ہے اور کیسی, وہ تو پکار اٹھے گا کہ ہاں ضرور مجھے مرابطہ بتایا جائے, وہ تجارت سنائی جائے. اس لیے اگلی آیات کے اندر اس کی تفصیل ملتی ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مال سے اور اپنی جان سے, ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے حق میں ملتا ہے اگر تم اس علم رکھتے. ہم بتائیں تو ایک آیت مختصر سے بیان ہو گئی, لیکن اس تجارت کے چار اصول بیان کر دیے گئے, اصول ہائے تجارت کے جن کو اپنا کر, جن پر عمل پیرا ہو کر, اس پکڑ سے, اس بات پش سے, اس عذاب علیم سے, اس دردناک پکڑ سے بچا جا سکتا ہے. پہلی بات وہی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اب یہ کہا کہتے جا رہا ہے وہ جو پہلے سے ایمان والے, یعنی جو مدینہ آمن سے خطاب کیا گیا, تو اہل ایمان ہی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کو تانا کرو, اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو, اپنے قلب کو ٹٹولو دل کی گہرائی سے, اس بات کو نکالو اور دیکھو کہ ایمان کس درجے کا ایمان ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر لینے کے بعد لمبی تان کش ہو جانا, خواب و غفلت کے اندر مدہوش ہونا, دنیا اور اس کے اندر گم ہو جانا, اور خدا اور اس کے رسول اور اس کے احکامات اور اس کی دیوی ہدایات اس کے بے پردہ ہو جانا, یہ زندگی ہے. فکر تو سنون اب اللہ رسول یا جو الذین آمنوا آمنوا, کہ پھر اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ اور پورے کے پورے اسلام کے اندر, پورے کے پورے دین کے اندر داخل. میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ایمان میں اخلاص اختیار کرنے کی دعوت دی جاتی ہے, اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, یعنی کس کس قربانات سے اس بات کو بیان کیا گیا. ظاہر ہے ہماری نگاہیں اگر تلاش کرتی ہیں تو صحابہ کی زندگیوں ہی میں اس کے نمونے نظر آتے ہیں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ سابقا نزول کہ میرے تمام صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں, تم ان میں سے جن کی بھی رہنمائی حاصل کرو گے, جس کا بھی اتباع کرو گے, اپنے آپ کو راہ راست پر پاؤ گے, صحیح منزل پر پہنچتا ہوا نشان منزل, نشانات منزل دیکھتے ہوئے کشا کشا جانب منزل دبا دبا اپنے آپ کو پاؤ گے, تو تم نہیں اب اللہ اور رسول ہے. جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی بات ہو, اور جس جس حوالے سے میں نے عرض کیا کہ جس جس سوالات کی بات ہو, تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو واقعہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, کہ جو اپنی طبیعت سے بیزار سے نظر آتے ہیں اور یہ پکارتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ حنزلہ مناسب ہو گیا, اور صدیق اکبر دوڑ کر پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حنزلہ یہ تمہاری زبان سے میں نے کیا سنا, تو کہا کہ نہیں جو کچھ میں نے کہا حنزلہ کا یہی حال, حضور کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو ایمان زمین و آسمان کی خبریں جب وہاں پر سنتا ہوں تو ایمان بلیاں اچھلتا ہوں, اور آپ کی مجلس سے رخصت ہوتا ہوں کہ کیفیت کچھ اور اپنے اندر پاتا ہوں. منزلہ مناسب ہو گیا دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سننے کے بعد تسلی دیتے ہیں, شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں, اور یہ یقین دلاتے ہیں کہ نئی خدا کی رقم نیتی کے پرہیزگاری پر کے ایمان کے راستے پر. لیکن حضور عبداللہ اور رسول اللہ اور اس کے رسول پر ایمان دراصل یہی وہ کیفیت کہ جو انسان کو اس دنیا سے بیزار بھی کرتی ہے اور اپنے بارے میں خداگار بھی بناتی ہے. چوکنا خبردار رہنے والا کہ وہ ہر لمحے اس بارے میں فکر مند ہو کہ کوئی ایمان کی پونجی پر نقب لگانے والا, کوئی اس ایمان کی پونجی کو اٹھا کر لے جانے والا, کوئی اس ایمان کے خدا اور رسول کے ساتھ تعلق میں خلل ڈالنے والا تو نہیں ہے. اور اگر کہیں ذرہ برابر یہ کہتے صدر آئے تو کار اٹھتے ہیں کہ ہم اللہ بنا سکو دیا تو نمون عبد اللہ اور رسول علی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان, یہ صاف شفاف ایمان, یہ گہرا پکا اور پختہ ایمان, اور ایسا اخلاص کے اندر رچا بسا ایمان کہ یہ انسان کو حاصل ہو تو پوری دنیا ہے, پھر ہر چاہ کرو ادھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے تو تو اپنا کام کر, میں اپنا کام کروں گا. اس دنیا کے ساتھ انسان کا معاملہ تو رہنے کی جگہ تو بلا شبہ یہ ہے کہ آدمی اسی میں سے کمائے اور اسی میں سے بنائے اور اسی میں سے بتائے اور اسی میں سے آگے لے جائے اور اسی کو اپنی متائے حیات یعنی آخرت کی جمع پونجی بھی اس کو قرار دے. بس یہ ایمان مقصود ہے, اس لیے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ کہ جس خدا کو تم اپنا رازق جانتے ہو, جس کو اول و آخر کہتے ہو, جس کو علیم و سمیر کہتے ہو, جس کو سمیع و بصیر کہتے ہو, شہرت سے زیادہ قریب کہتے ہو, کیا واقعی دل سے بھی اس کو مانتے ہیں؟ کتنی دفعہ جب رزق کے معاملات آتے ہیں تو واقعی خدا کو ہم نے اپنا رازق سمجھا, کسی کو بتانے کی بات تو نہیں, ابھی تو مہلت عمل باقی, یہ بتانے کا مرحلہ تو بہت بات کا, لیکن وہ مرحلہ تو آنا یعنی اس سے کس کو مفر, کس کو وہاں تک نہیں پہنچنا کہ پھر یہ پوچھا جانا ہے کہ جب جب رزق کی بات آتی تھی تو آدمی خود ہی اپنا رازق بن رہے تھے, آدمی نمعلوم کس کس کو مشکل کشا, نمعلوم کس کس در کا بھکاری, نمعلوم کس کس در کا پجاری, نمعلوم کس کس چوکٹ پر سجدہ ریز, نمعلوم کہاں کہاں کی سفارش, نمعلوم کہاں کہاں کی رشوت, نمعلوم ادھر سے اور ادھر سے پلاوے زمین و آسمان سے ملا کے یہ چاہتا ہے کہ ویسے تو ٹھیک ہے رازق ہوئی اور کیا کیا جائے گا اس دنیا میں, پھر آدمی کھانا بانا خود ہی ملتا ہے, اور آدمی ہر انسان کا قدر بڑا مطلب اتنا بڑا دانشور, اپنا کیس پر اچھا پیش کرنے والا وکیل, جو اپنا کیس خود ہی کسی عدالت میں اس کو اور اپنے ہی نفس کی عدالت میں پیش کرنا پڑ جائے تو یہ نفس مقدمہ خوب لڑا سکتا, رازق تو اسی کو مانتا ہوں, لیکن اور اگر اور لیکن اور اگر کے اندر تو بڑی دنیا آباد, چاہو تو شمال کو نکل جاؤ, چاہو تو جنوب کو نکل جاؤ, اور ہر چہار طرف تو تمون اب اللہ اور رسول ہی اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. ذرا دل کی گہرائی میں کبھی اپنے آپ کو دیکھو اور جھانک کر دیکھو کہ واقعی تم اس خدا پر ایمان رکھ کے یہ سمجھتے ہو کہ اب دنیا سے بے نیاز ہو گئے, مستغنی ہو گئے, وہ دے گا تو تم کو مل کر رہے گا, کوئی دروازے بند کرنے والا روک نہ سکے گا, وہ نہ دے گا تو سب مل کر دینا چاہے. یہ الفاظ کتنے بھلے, کہنے والے نے کہہ دیا بڑی آسانی سے کہہ دیا, سننے والے نے سن لیا بڑی آسانی سے کانوں کے ذریعے پہنچ گیا, لیکن ذرا سے سوچیے کہ اس کے اندر کیا کچھ پناہ ہے. تو ضرور اب اللہ اور رسول اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, کہ آپ کی ذات گرامی کے اندر بہترین نمونہ اسوا, پوری زندگی کی رہنمائی, پن پن کی رہنمائی, کہ آپ نے سر میں کنگھی کرنے سے لے کر پیر میں جوتی پہننے تک کے آداب سکھائے ہیں, لیکن ہم نے بس یہیں پر ختم کر دیا کہ ہاں سر میں کنگھی ویسے ہی کریں گے, پیر میں جوتی ویسے ہی کریں گے, لیکن پھر آنکھیں کیا دیکھیں اور ہاتھ کیا کریں اور دل و دماغ کیا سوچیں اور علوم کون سے حاصل کریں اور پیٹ میں کیا کچھ ڈالیں اور کیسے اس کو لوگوں تک پہنچائیں اور قوت و توانائی کیسے حاصل کریں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو عشق مصطفیٰ کی اور حب رسول کی بات کرتے ہیں اور نظام مصطفیٰ کی اور دامن مصطفیٰ کی اور شفاعت مصطفیٰ کی اور حوض کوثر پر جامع مصطفیٰ کی اور نہ معلوم کن کن حوالوں, سچی بات یہ ہے کہ الفاظ تو بڑے بھلے اور سہانے اور پہرایا بیان بہت عمدہ, لیکن انہوں نے اللہ اور رسول ہی کا بتانا یہ کہ آدمی ڈوب کر یہ سوچے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اپنایا جائے, یعنی عشق مصطفیٰ اس کے علاوہ کس چیز کا نام کہ آدمی کے علم میں بس یہ بات آ جانا کافی ہو تو فلاں عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, بس اس کے بعد جو ترک کرنا ہو وہ ترک کر دیا جائے, جو اختیار کرنا ہو وہ اختیار کر لیا جائے, کوئی لمبی چوڑی تفصیل اس کی نہیں ہے پھر حب مصطفیٰ, بلکہ حب مصطفیٰ تو بات کی بات ہے, یہ تو ایمان کی بات ہو رہی ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے تو یہ بنیادی کلیہ ہے کہ کوئی اندر سے ٹوکنے والا موجود ہو, خبردار کہنے والا موجود,
کوئی چور نقب لگا رہا ہو تو ہر چہرہ طرف آہٹ پاس پتا بھی گرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ مجھے کسی نے ٹوکا. تو جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا وہ خدا سے کم از کم اتنا تو ڈرے گی جتنا چور کسی چوکیدار کی آہٹ سے یا کسی پتے کے گرنے سے ڈرا کرتا ہے کہ شاید مجھ کو تو کسی نے نہیں دیکھا. جو خدا کی نافرمانی کے اندر ڈوب جائے اور ڈوب ڈوب کر نافرمانی کرے اور کبھی اس پہلو سے دل کے اندر تنگی نے محسوس نہ کرے کہ اس نے نافرمانی کی اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ گناہ کو نہ دیکھو کتنا چھوٹا. اس خدا کی کبریائی کو دیکھو کہ جس کی نافرمانی کی انسان جسارت کر رہا ہے. یعنی وہ خدا تو بہت بڑا ہے جس کی نافرمانی کی جاتی ہے. چاہے نافرمانی کی قسمیں لوگوں نے بیان کر دی ہیں چھوٹی اور بڑی. تو بنون اب اللہ و رسول ہی اللہ پر ایمان اس کے رسول پر ایمان بس جائے دون فی سبیل اللہ بے اموالے کے بعد اسے اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں مال سے اور جان. بات یعنی ذرا سا انسان سوچے تو یہی تو دو چیزیں ہیں اس کے پاس, ایک مال ہے اور ایک جان. اور کب سے دنیا بنی ہوئی ہے یہ حالت ہونے کو آئی ہے. آج تک انسان طے نہیں کر سکا ہے کہ مال زیادہ قیمتی ہے یا جان زیادہ قیمتی ہے. جب جان زیادہ قیمتی نظر آتی ہے اس کو تو آدمی کہتا ہے کہ چمڑ جائے پر دمڑی نہ. جب مال زیادہ قیمتی لگتا ہے تو کہتا ہے کہ چمڑ جائے پر دمڑی نہ جائے. اور وہ اس طرح کے صبح اٹھتا ہے وہ اندھیرے گھر سے نکلتا ہے 8 دن 12 گھنٹے 14 گھنٹے حسب کافی اوور ٹائم بھی کر کے 16 گھنٹے اپنے آپ کو کھلاتا ہے مال بنانے سے. اور پھر ذرا سا بیمار پڑ جائے اور چھینک آ جائے تو مال اپنے اوپر لگاتا ہے جان بنانے سے. یعنی مال سے جان بناتا ہے, جان سے مال بناتا ہے, پھر مال سے جان بناتا ہے. یعنی اسی گردش کے اندر کولو کی بیل کی طرح گھومتا رہتا ہے. جب مال عزیز ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ مہاراج جان رہے گی تو جب جان عزیز ہوتی ہے تو جان رہے گی تو مال بھی بن جائے گا. یعنی جب سے دنیا قائم ہے کسی بھی انسان سے پوچھ لیجیے, تاریخ کے تجربے نے یہ ابھی تک نہیں بتایا ہے انسان کو کہ مال زیادہ قیمتی ہے جان ہے. لیکن یہاں پہ دونوں ہی چیزیں مانگ لی گئی وہ تجائے دون اپنی شریر لائے گئے مالکوں اور سوچے. یہ جو کل تمہاری زندگی بتائے حیات, یہ جو اوڑھنا اور بچھونا, یہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک, یہ جو کراوٹ دلوں, یہ جو سکون قلب کا, یہ دولت جھمجھم کرتی ہوئی دولت, یہ مختلف عنوانات سے دولت کے عنوانات بدل گئے ہیں. پہلے لوگ گلے کے اندر رکھا کرتے تھے, مٹکوں سے نکالا کرتے تھے, گن گن کر توڑ توڑ کر خوش ہوا کرتے تھے. اب اس کے بہت سے طریقے تو بہت ترقی حاصل ہو گئے ہیں. تو ہمیں دولت کو سمجھنے کے, دولت کو بٹورنے کے, دولت کو آنکھوں کے سامنے رکھنے اور ٹھنڈک پر تراوٹ پہنچانے کے بہت سے طریقے ایجاد کر رہے ہیں. کسی کا حوالہ نہیں دے رہا, ہم سب خوب چلنا جانتے ہیں. اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جان اور مال دونوں ہی ہیں کسی اور. اور حقیقت یہ کہ جب تک یہ فلسفہ آدمی سمجھ نہ لے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور مال بھی بتایا ہے کہ مال کیا چیز ہے. یعنی افراد تفریح ہم سبھی کرتے ہیں. جب بات یہ کرنی ہوتی ہے کہ مال کچھ صنعت کرو تو لوگ کیسے صاحب کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے. دوسرا موضوع چھوڑ ڈالے کہ وہ عنوان علیحدہ, صنعت کا عنوان ہی علیحدہ. وہ کمانے اور کھانے کو دونوں کنفیوز کر کے نتیجہ کچھ اور نکال لیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور مال بھی دیا ہے, تصور جان بھی دیا اور بتایا ہے کہ مال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صحابہ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں. آپ نے پوچھا کہ لوگوں تم میں سے کون ہے کہ جو مال اپنے لیے جمع کرنا پسند کرتا ہے اپنے غصہ کے لیے. لوگوں نے کہا کہ ہم تو مال اپنے ہی لیے اکٹھا کرتے ہیں, اپنے لیے نہیں اکٹھا ہو پاتا تو ان لوگوں کے لیے غصہ کے لیے کیا جمع کرنا پسند. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن انسان کے لیے کیا ہے سوائے اس کے کہ جو اس نے پہنا اور بوسیدہ کر دیا, جو اس نے کھایا اور ختم کر دیا, اور جو اس نے عمل کیا اور آگے بھیج دیا. اس کے بعد تو جو کچھ ہے وہ پیچھے رہ جانے والا, اس کے کام تو نہیں آنے والا. لیکن یہ سب کو جاننے کے لیے دانائی کہ بہت زیادہ دانش کی ضرورت نہیں ہے مقدار کی کہ آدمی یہ سمجھے کہ مال اس کا پیچھے رہ جانا. لیکن سامان 100 برس کا کل کی خبر نہیں کہ مقدار آدمی جمع تو اتنے کرتا ہے. یہ گرمی کے کپڑے, یہ سردی کے کپڑے, یہ صبح کے کپڑے, یہ شام کے کپڑے, یہ اس کے ساتھ میچ کرنے والے, یہ اس کے ساتھ میچ کرنے والے, یعنی بہت سارے ایسے مل. میں شاید کچھ زیادہ بات کر رہا ہوں لیکن بے تکلیف اس لیے ہوں کہ اپنوں کے مجلس میں بیٹھا ہوں. یعنی شاید بہت سے کپڑے ایسے مل جائیں گے جو 2-3 سال سے نہیں پہنے. مزہ نہیں آتا مطلب کہ شیروانی کو پہنا پھر اس کو پہنا پھر اس کو پہنا پھر اس کو کیا پھر اس ٹوپی کو اس سے میچ کیا پھر اس جوتے کو اس سے میچ کیا پھر اس کو کیا اس کی باری نہیں آئی. لیکن بازار گئے تھے تو وہ اچھا نظر آیا. یعنی بازار کی اتنی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے. یہ جو آج کل بازار ہے دنیا میں جو نیا لوگوں چیئرمین شپ لوگوں نے اختیار کی ہے وہ اپنے فن کے اندر مہارت حاصل کر رہے ہیں کہ کیسے مال بیچ دیا جائے. کیا آپ لینے کو جاتے ہیں ماچس سے ڈبیا اور ساری دنیا خرید لا کرے وہ بھول گیا ماچس کی کوئی یاد ہی نہیں. صاحب اس طرح ٹیمپٹیشن کی لیے خرید لوگوں لال رنگ کی لے لو, پیلے رنگ کی لے لو, نیلے رنگ کی لے لو, یہ ہرے رنگ کی ضرور دینا میں فلاں چیز تو اس کو بھی لے دینا اور وہ تو بول رہی تھی وہ تو خاموش آدمی لے آتا ہے بہت ساری. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار جانے کی بھی دعا سکھائی وہ جو ٹیمپٹیشن آدمی کو ہوتی ہے نا کہ یہ بھی اور وہ بھی, اور وہ بہت سارا سامان لا کر بھی آدمی رکھ دیتا ہے جس کو یاد ہی نہیں آتا کہاں رکھ دیا, جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر بازار سے دوبارہ لے آتے ہیں. وہ جب کوئی گھر اٹھتا ہے نا سامان سمیٹا جاتا پھر ارے یہ کمال یہاں رکھا ہوا تھا, اس کو تو کئی دفعہ تلاش کیے یہ نہیں ملا. خیر میں آگے نکل رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پاس کیا رہ جانا, وہ جو اس نے کھایا اور ختم کر دیا, وہ جو اس نے پہنا اور وہ سیدھا کر دیا, اور وہ جو پھر وارڈ روبوں میں لٹکا رہیں گے اس کا حساب دینا ہے. اس لیے بہت سارے لوگ تو ننگے رہ گئے, بہت سارے لوگوں نے سردی گزار دی, اس طرح کے بھارت مناسب لحاظ نہیں تھا. بہت سارے لوگوں نے برسات اور گرمی گزار دی, اس کی ذمہ داری میرے آپ پر ہی آئے گی, اور کس پر آئے گی, لمبے پر تو نہیں آئے. انہوں نے اپنا ایک نظام دیا ہے کہ اس کو نافذ کرو, وہ نافذ ہوگا تو سب کو ملے گا, ورنہ پھر سارا معاملہ جو ہے. بہت سارے لوگ معلوم کہاں کہاں پہنچ گئے, کن کن تقاریب میں کن کن جگہوں پر جو آئے اور وہ مناسب پراپرلی ڈریس نہیں رہ سکے, تو ذمہ داری تو میری اور آپ ہی کی ہے. تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میں لے کر, یعنی جس سے خود چل کر نہیں جایا جاتا, چار چار آدمی جس کو اٹھا کر لے جاتے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرا, میرا مال, میرا مال, میرا مال. یعنی جس کو چار آدمی اٹھا کر لے جاتے اور وہ مشکل دو گز اس کو دیتے ہیں, باقی سب اتار لیتے ہیں. اگر اچھے قسم کا تھری پیس سوٹ بھی وہ پہنے ہوئے بہت عمدہ شیروانی, اتار لیں گے, بجانے نہیں دیں گے اس کو کہ یہ ہمارا مال ہے ہمارے پاس چھوڑ جائے, دو گز اس کو دیتے ہیں. اس کا حال یہ ہو کہ وہ دنیا بھر سے جمع کرتا پھرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور بال بھی بتایا. آپ ایک مرتبہ ازواج متحرات سے یعنی اپنے گھر پہنچے اور ازواج متحرات میں ضروری تھی, اس سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے. انہوں نے عرض کیا کہ ہاں لائے اللہ, آج ایک بکری ذبح کی گئی, اس کا بقیہ حصہ تو اہل محلہ میں عزیزوں میں رشتے داروں میں غریبوں میں تقسیم کر دیا گیا, دس کا ایک ٹکڑا باقی. دیکھیے آپ نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا کہ جو دے دیا گیا وہی دراصل باقی, جو رہ گیا وہ کس کے کام آئے. اصل انویسٹمنٹ دیکھیے, آپ تعلیم دے رہے ہیں, آپ تربیت دے رہے ہیں, تصور مال بتا رہے ہیں, مال سے محبت سے گر سکھا رہے ہیں, مال کب کام آنا ہے وہ بتا رہے ہیں, کہ جو رہ گیا وہ کس, جو دے دیا گیا وہی دراصل باقی. ہمارا تصور تو یہ نا کہ جو رہ گیا وہی باقی, جو رہ گیا جو میرے پاس ہے, میری جیب میں, میرے گھر کے اندر, میرے بینک کے اندر ہے, وہ میرا ہے نا, باقی تو پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے. مجلس میں ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے, اپنے ملازم کو آواز دی اور اس سے کہا کہ جاؤ اور جا کر میرے اونٹوں میں سے جو سب سے بہتر اچھا عمدہ اونٹ ہے وہ جا کر خدا کے راستے میں قربان کر. ملازم گیا, کچھ دیر بعد آیا, آ کر اس نے اطلاع کی کہ حضور میں نے کام کر دیا. آپ تھوڑی دیر کے بعد اپنے گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو سب سے اچھا عمدہ اور فربے قسم کا اونٹ تھا وہ ویسے ہی زندہ سلامت کھڑا ہوا ہے. پوچھا کہ کیا تم نے کیا, میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اچھا اونٹ قربان کر دیجیے اور یہ تو یہاں کھڑا ہوا ہے زندہ سلامت. اس نے کہا کہ حضرت یہ تو وہ اونٹ ہے کہ جس پر آپ سواری کرتے ہیں, ضرورت کے وقت آپ کے کام آتا ہے, اس لیے اس کو میں نے چھوڑ دیا, دوسرا اونٹ میں نے قربان کیا. تمہارے لگے کہ ارے ایک وقت تجھے معلوم ہی نہیں کہ مجھے ضرورت کس دن اس اونٹ کی آنی, میں تو اس دن کی ضرورت کا خیال کرتا ہوں اور تجھ سے کہا تھا کہ اس کو قربان, تو آج کی ضرورت کا خیال اس نے تصورات ہی کہا تھا, یعنی تصورات کی دنیا درست ہو جائے تو انہوں نے بننا ہے رسول کے بغیر درست نہیں ہوگی. اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان اور حقیقی ایمان, باشداب پاک اور سچا ایمان, پھر ترجیحات بدل جاتی, پھر سوچ کے زاویے تبدیل ہوتے ہیں, نقطۂ نگاہ انسان کا تصور, تمام چیزیں تبدیل ہو جاتی, دنیا وہی رہتی اسی طریقے سے خوشنما رنگین نظر آتی, لیکن انسان کی ترجیحات لینے اور دینے کے پیمانے بدل جاتے ہیں. تو پتہ نہیں لڑتی نہیں لڑتی, تو گزر جائے کہ وہ ذرا جمع کر رہے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر کی صفائی کا بہت اچھا موقع ہے, ٹوٹے ہوئے جوتے, پھٹے ہوئے کپڑے اور بھوسی ٹکڑے, یعنی سوالوں کہاں کہاں سے لوگ کہاں سے لاتے ہیں. آج گھر ماشاء اللہ بالکل صاف ستھرا ہو گیا, کب سے پڑے ہوئے تھے, کوئی پہننے والا نہیں تھا, اب اس کا میں نے سوچا وہاں جائے گی یہی ملے گا وہاں پر, یعنی جب وہاں پہنچیں گے تو ٹوٹے ہوئے جوتے اور پھٹے ہوئے یہی دیا تھا نا ہم نے, بچا ہوا کھانا اور اپنے ننے منہ ہاتھوں سے بسکٹ نکال کے باپ روم میں دے تو باپ چلائے کہ دیکھو میرا بیٹا کتنا پیارا, اس نے مجھے کھانے کو دیا ہے, حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ وہ بیٹا کیا کھانے کو دے گا اپنے باپ, لیکن وہ اس کے نمبر بڑھانے والی, اس کے درجات اونچے کرنے والی, معاشرے میں اس کا نام تھا میرا بیٹا مجھے اتنے بسکٹ کھانے کو دیا ہے, وہ بھی لوگ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہاں واقعی بہت پیار. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جب بھی کہہ رہا ہے کہ کون مجھے فرض دیتا ہے تو بھلا اس کو فرض کی ضرورت ہے, وہ ہم ہی سے کہہ رہا ہے کہ اپنے درجات اونچے کر, اپنا مقام پیدا کر, اپنے ایمان کا ثبوت پیش کر. اگر نہیں سمجھ سکے ہو تو سمجھا رہا ہوں تم کو کہ اس راستے پر چل پڑو, اٹھ کھڑے ہو,
اور جانے میں منزل چل چل کر بلا کر وہاں پہنچ جاؤ کہ جو واقعی تمہاری منزل ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے حق میں بہتر اگر تم کچھ علم رکھتے ہو. یکفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. یعنی یہ تو اس کا مثبت پہلو اس تجارت, کیا آپ نے ان اصول ہے تجارت کو اپنایا تو یہ کچھ ملے گا نفع ہو. اس کے علاوہ بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون سے منفی پہلو ہیں جو اوجھل ہو جائیں. یکفر لکم ذنوب, گناہوں کی معافی کا اعلان. ادھر انسان نے طے کیا کہ اب اسی راستے پر چلنا, جو زندگی گزر گئی جیسی کچھ بھی گزر گئی, مشکلات وہاں سے بھی ہوا کہ ہم نے تمہارے گناہ معاف, پروانے وہاں سے بھی جاری ہوئے کہ مفرت کے پروانے لے کر کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے, اس دروازے سے چاہو اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. یکفر لکم ذنوب, وہ یہ فلم کم جنات سجری جنتوں کے اندر داخلے گی, صاف ستھرے مکانات, نہریں بہتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے اور ایک جنگ کے قیدی پکڑ کر لائے جا رہے ہیں, ان میں ایک عورت بھی پکڑ کر لائی گئی, لیکن وہ عورت بہت چیخ چلا رہی تھی. لوگوں نے غور سے سنا تو کہہ وہ یہ رہی تھی کہ ارے میرا بچہ پیچھے رہ گیا, تم اس کے مطابق کتنا ڈھالا. متجاہدین فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں یہ جہاد جو جان سے اور مال سے دونوں سے ہوتا ہو, تب کہیں یہ چاروں شرائط تجارت کی پوری ہوتی ہیں. یعنی اللہ پر ایمان, رسول پر ایمان اور جان سے اور مال سے جہاد. پھر فرمایا گیا کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے حق سے بہتر ہے اگر تم کچھ علم رکھتے. حضرت ابو دادا کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, سوچتا ہوں کہ صحیح دوں آپ کے سامنے. حضرت ابو دادا انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی گزرے ہیں, کوئی بہت مشہور صحابی نہیں ہیں, عام صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں. دادا ان کی بیٹی کا نام, چھوٹی سی بچی تھی, اس لیے ابو دادا مشہور ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. وہ آئے دوپری منظر لگی جو اللہ فرض الفسن, کون ہے جو اپنے رب کو قرض دینے والا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر لوٹا کر واپس کرے. سنا تو حیران تھے, پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہا ہے. کچھ حیران دے ہوئے اور کچھ اندر ہی اندر کوئی مسرت اور خوشی کے آثار بھی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابو دادا, اللہ تعالیٰ قرض مانگتا ہے اور اسے کئی گنا بڑھا کر لوٹانے کی بات کرتا ہے. یہ حالات مسلمانوں کے مقبوض تھے, جنگیں درپیش تھی, کفار کا سامنا کبھی یہاں کبھی وہاں, زیادہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو فنڈس کی ضرورت تھی کہ ان کی بنیاد مضبوط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے قرض مانگ رہا ہے, یعنی قرض کہہ رہا ہے اس کو جو اس کے راستے میں تم دو گے اور اسے کئی گنا بڑھا کر لوٹانے کی جنتوں کی بشارت اور انعامات کا تذکرہ کر رہا ہے. بہت خوش ہوئے. ایک روایت میں آتا ہے یہ بھی پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول, اگر میں نے اللہ کو قرض دیا تو میرے ساتھ میری بچی بھی جنت میں جائے گی نا. دادا کا نام لیا, اس کے لیے بھی بشارت. دیکھیں نا, بچوں کی فکر تو ہم کو بھی ہے لیکن ذرا دوسری فکر ہے, ان مانا بدل جائے. بہت فکر ہے ان کی, 15 سال 16 سال, ان کے کیریئر کیا ہو, ان کے مستقبل کیا ہو, ان کی دنیا کیا ہے, کس کو کس باپ کو فکر نہیں. لیکن دادا کو جب جنت کی بشارت بدائی دی جا رہی ہے تو انہیں ابو دادا کو تو فکر ہو رہی ہے دادا کی, حضور میری بچی بھی میرے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کہ ہاں وہ بھی اس کے ساتھ. کہا کہ اچھا ذرا اپنا ہاتھ تو آگے کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا, حضرت ابو دادا نے آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ اور کہا کہ اللہ کے رسول گواہ رہیے کہ میرا وہ باغ جس میں 800 کھجور کے درخت, میں نے اللہ تعالیٰ کو قرض کیا. اس کے بعد مجلس سے اٹھتے ہیں, اپنے باغ کی طرف چلتے ہیں اور باغ کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں, باہر ہی سے پکارتے ہیں کہ اے دادا کی ماں باغ سے باہر نکلاؤ کہ میں نے یہ باغ اللہ تعالیٰ کو قرض دیا. اور وہ بھی دادا کی ماں جو تھی, وہ آخر ابو دادا کی بیوی تھی, وہی سے پکار کر کہتی ہیں کہ اے دادا کے باپ, تم نے بڑا اچھا سودا کیا اور اپنے بچوں کو لے کر باپ سے باہر نکلا. اب ذرا سوچیے کیا واقعہ, چند الفاظ میں گزرتے ہیں واقعہ. وہ باپ ان کی زندگی بھر کی پونجی ہے, وہی ان کی متاع حیات ہے, وہی ان کا نشیمن آشیانہ آترا سب چھپانے کی جگہ ہے, وہی بچی کا مستقبل ہے, وہی کیریئر ہے. کیا کھائیں گے بھائی, کہاں سے پہنیں گے, کیسے پہ, کوئی عقل کی بات کرو نا آپ. لیکن اللہ کے رسول کے ذریعے سے بات سنتے ہیں, اللہ کی آیت کو سنتے ہیں, منظر نبی یقرض اللہ قرضا حسنا, بس اس کی تفسیر بن جاتی ہے. فتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. یعنی صحابہ اکرام ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. ہمیں یوں لگتا ہے کہ شاید وہ کچھ اور کسی اور دنیا کے لوگ, یعنی ایسے ہی انسان تھے وہ. ان کو بھوک بھی لگا کرتی تھی, ان کے تن کو کپڑوں کی بھی ضرورت تھی, اور وہ اگر بھوک میں نکل جائیں اور بارش میں نکل جائیں تو بارش میں بھیگا کرتے تھے. اگر بارش ہو رہی ہے, ایسا نہیں کہ بارش ہو رہی ہے وہ نکل جائیں تو بھیگتے نہ ہوتے, اور گرمی میں نکل جائیں تو گرمی نہ لگتی ہو, سردی میں چلے جائیں تو سردی نہ لگتی. یہ سب کچھ ہوا کرتا تھا. تن کو کپڑوں کی ضرورت تھی, سر کو چھپانے کی ضرورت, پیٹ کو بھرنے کی ضرورت. اسی طرح گوشت پوش کے انسان, لیکن اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان جب پختہ ہوتا ہے تو پھر انسان ان راستوں کو تلاش کرتا ہے کہ کیسے ان راستوں پر چلے کہ جو اس کو جہاد کے لیے تن سے اور من سے اور دھن سے سب سے جہاد کرنے کے لیے اس کا مادہ کرے. یعنی یہ جو کرایا بیان ہے بات سے بات کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہا ہے. اب یہ خود بڑا پیارا بھلا تھا, یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھیے اپنے بندوں سے کیسے کیسے طلب کرتا ہے. ورنہ بھلا سوچیے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو قرض دے سکتا ہے؟ یعنی جس کے دیے سے انسانوں کو میسر, جس کی عطا اور بخشش کا صلہ ہے کہ ہماری جیبوں کے اندر کچھ موجود اور ہمارے گھر بڑے ہوئے ہیں, وہ بھلا اللہ تعالیٰ کو کیسے قرض دے گا؟ یعنی اس کی مثال اگر کوئی دی جا سکے تو کسی نے چاقو مثال دی ہے, اور وہی اس کی مثال ہو سکتی ہے کہ جیسے کہ کوئی باپ اپنے چھوٹے سے بچے کو گود میں لے اور اس کے منہ میں بسکٹ دے اور پھر کہے کہ بیٹا اس میں سے تھوڑا سا ہم کو بھی دے دو, اور جب بیٹا اپنے ننھے مننے ہاتھوں سے بسکٹ نکال کر باپ کو منہ میں دے تو باپ چلائے کہ دیکھو میرا بیٹا کتنا پیارا, اس نے مجھے کھانے کو دیا ہے. حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ وہ بیٹا کیا کھانے کو دے گا اپنے باپ, لیکن وہ اس کے نمبر بنانے والی, اس کے درجات اونچے کرنے والی, معاشرے میں اس کا نام تھا میرا بیٹا مجھے اس نے بسکٹ کھانے کو دیا. وہ بھی لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہاں واقعی بہت پیارا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جب یہ کہہ رہا ہے کہ کون مجھے قرض دیتا ہے تو بھلا اس کو قرض کی ضرورت ہے؟ وہ ہمیں سے کہہ رہا ہے کہ اپنے درجات اونچے کر دو, اپنا مقام پیدا کر دو, اپنے ایمان کا ثبوت پیش کر دو. اگر نہیں سمجھ سکے ہو تو سمجھا رہا ہوں تم کو کہ اس راستے پر چل پڑو, اٹھ کھڑے ہو اور جانے میں منزل چل چل کر بلا کر وہاں پہنچ جاؤ کہ جو آفس ہماری مشکل جانے کو خیر القم سن تم تعلم, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کچھ علم رکھتے ہو. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. یعنی یہ تو اس کا مثبت پہلو اس تجارت, کہ آپ نے ان اصول ہے تجارت کو اپنایا تو یہ کچھ ملے گا نفع. اس کے علاوہ بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون سے منفی پہلو ہیں جو اوجھل ہو جائے. یغفر لکم ذنوبکم, گناہوں کی معافی کا اعلان. ادھر انسان نے طے کیا کہ اب اسی راستے پر چلنا, جو زندگی گزر گئی جیسی کچھ بھی گزر گئی بس اعلان وہاں سے بھی ہوا کہ ہم نے تمہارے گناہ معاف, پروانے وہاں سے بھی جاری ہوئے کہ مفرت کے پروانے لے کر کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے, اس دروازے سے چاہو اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. یغفر لکم ذنوبکم, وہ یدخلکم جنات تجری, جنتوں کے اندر داخل ہو, صاف ستھرے بتانا, نہریں بہتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے اور ایک جنگ سے قیدی پکڑ کر لائے جا رہے ہیں, ان میں ایک عورت بھی پکڑ کر لائی گئی, لیکن وہ عورت بہت چیخ چلا رہی تھی. لوگوں نے غور سے سنا تو کہہ وہ یہ رہی تھی کہ ارے میرا بچہ, میرا بچہ پیچھے رہ گیا, تو میرے بچے کو مجھے لا کر, ارے میرا بچہ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عین اس منظر کو دیکھتے ہوئے دیکھیے کیسے آپ نفسیاتی طور پر تربیت فرما دیتے ہیں کہ ایک عورت کسی کو پکار ہے, اور عورت کیا ہے, ماں ہے, اور وہ اپنے بچے کو پکار پکار کرتی, یہ نہیں کہہ رہی مجھے رہا کرو, کہہ رہی اس کو بھی قید کرو, مجھ سے لا کر اس کو ملا دیں. عین اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کہ کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے؟ یعنی جس سوال تو بیٹھی علمی طور پر بھی اکیڈمیکلی کسی سے پوچھ لیں تو اس کو ہر ایک جواب دے گا, ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن جس پس منظر میں لوگ ماں کی چیزیں سن رہے ہوں, اس کی پکار سن رہے ہوں, بچے کے لیے اس کی بڑک دیکھ رہے ہیں, اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کر رہے ہیں. صحابہ نے کہا کہ حضور کوئی ماں اپنے بچے کو اور آگ کے اندر بلا یہ کیسے ان کے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک ماں کو اپنے بچے سے جتنی محبت ہو سکتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان اور شفیق ہیں, تو بھلا وہ کیسے اپنے بندوں کو آگ میں ڈال سکتے ہیں؟ بلّہ جی یہ ضرور ہے کہ کوئی بندہ اس سے رجوع تو کرے, کوئی اس سے طلب تو کرے, گریا اداری تو کرے, کوئی اس کے دامن کو تھامے تو صحیح, کوئی پکڑے اور پکارے تو صحیح. صرف وہ مغفرت کرنے والا, یغفر لکم ذنوبکم, وہ جو تھلکم جنات, جنتوں میں داخل کرنے والا, کوئی اس سے رجوع کرنے والا ہو. یعنی اس پہلو سے اگر دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ تجارت کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں اس میں مثبت پہلو بھی ہے اور منفی بھی. اس لیے کہ منفی کس کا ذات نہیں, یعنی جو بڑے پارسا ہوں گے ہم تو نہیں جانتے, جو بڑے مقدس ہستیاں ہوں گی, جو بڑے ظاہر و عابد کہ جن کی قسم کھائی جا سکے, اس دنیا میں جو رہتا ہے وہ اس دنیا کے حالات سے صبح اور شام جو یہاں پر کرتا ہے گناہوں میں اپنے دامن کو آلودہ بھی کرتا ہے, لیکن اس راستے کو جس نے اپنا لیا, اس جہاد کے راستے, خدا کے راستے میں شوق اور ذوق, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان, بھرپور ایمان کے راستے, جب پھر لقم ذنوبتوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, گناہوں کی معافی کا اعلان بھی ہوتا رہتا ہے, یعنی فٹ نوٹس کے اندر حاشیوں میں یہ گناہ آتے رہتے اور دھلتے چلے جاتے ہیں, اور متن کے اندر نیکیاں ہی لکھی چلی جاتی اور وہی دراصل کتاب اعمال نامہ کہلاتا اور اس کے مطابق انسانی زندگی بنتی ہے. ایک بات اور عرض کرتا ہوں, بات کو اپنی ختم کرتا ہوں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ایک دفعہ لوگوں نے سنا کہ آپ پکار رہے ہیں, تو اس شخص کی خوشی کا حال کیا ہوگا, اس شخص کی مسرت کا حال کیا ہوگا. صحابہ کچھ حیران سے ہوئے اور پوچھا کہ حضور آپ کس کی خوشی اور مسرت کا ذکر فرما رہے ہیں, ہم بات کچھ سمجھے نہیں. آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا, اس مسافر کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جو بیابان میں, جنگل ریگستان میں اپنے اونٹ کے اوپر چلا جاتا ہے, اونٹ کے اوپر اس کی کل کائنات سوار, اس کا دانا اور پانی بھی وہی ہے, اس کا کھانا اور پینا بھی وہی ہے, اس کے کپڑے اور لتے بھی وہی ہیں. کچھ دیر کے لیے اونٹ سے اترتا, نیچے دراز ہوتا, آرام کرنے کی خاطر لے جاتا ہے, آنکھ لگ جاتی ہے, آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ کہیں نہیں, پریشان ہو جاتا ہے. جنگل بیابان ریگستان چاروں طرف دوڑتا ہے, آوازیں لگاتا ہے, پکارتا ہے اپنے اونٹ کو, لیکن اونٹ ہے کوئی سوئی تو نہیں, اس کو تو نظر آئے کہ دور دور نظر نہیں آتا. بس اب اسے یہ لگتا ہے کہ موت چاروں طرف, موت کے مہین سائے منڈلاتے نظر آتے, موت ہر چہار طرف سے بڑھتی ہوئی اس کو دکھائی دیتی کہ اس ریگستان کی دن کی گرمی میں مروں گا, رات کی سردی میں مروں گا, بھوکا اور پیاسا مروں گا, کپڑے اور لگتے نہیں ہوں. یعنی کس کس طریقے سے, کن کن عنوانات سے موت آئے گی, یہ سارے عنوانات چاروں طرف بکھرے ہوئے اس کو نظر آتے. زندگی سے مایوس ہو کر بھاگ دوڑ چھوڑ دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ مرنا ہی ٹھہرا تو یہیں پر لے جایا جائے, زندگی سے بیزار وہیں پر پہنچ جاتا ہے, آنکھ لگ جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ دوبارہ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ وہیں کھڑا ہوا ہے اس کے سامنے, اسے وہ تلاش کر رہا. آپ نے اسے پوچھا کہ اس شخص کی خوشی کا کیا حال ہوگا, اس شخص کی مسرت کا کیا حال ہوگا جسے اپنا کھویا ہوا اونٹ ریگستان میں واپس مل جائے, یعنی جو موت کئی کئی دفعہ آ چکی وہ تن جائے اور زندگی زندگی دکھائی دے. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ مسرت, اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ خوش اور مہربان ہوتا ہے جب اس کا ایک کھلا ہوا بندہ, جب اس کا ایک بھٹکا ہوا بندہ, جب بھول بھلائیوں کے اندر گم ہو جانے والا بندہ پھر لوٹ کر اس کے در پر آتا ہے کہ غلطیاں میری بہت ہیں, لیکن دامنے داغدار کے ساتھ اور دلے تار تاز تیرے ہی دربار میں دوبارہ میں حاضر ہوا ہوں اور تجھی سے میں طلب کرتا ہوں کہ یہ لاعمل میں نے طے کیا ہے اور اسی پر میں عمل کرنے والا ہوں. یہی لوگ ہیں جو کچھ کامیابی سے سرفراز ہوتے ہیں, اور زندگی کا یہ وہ پروگرام ہے کہ جس کو اپنائے بغیر ممکن نہیں ہے کہ نئے جنایات کی تلاوت سے انسان بچ نکلے اور راستوں پر چل نکلے کہ جو نجات کے راستے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعہ دعوانا.
وزٹ tasqueer.org